بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، آج کی اس نشست کا موضوع ہے دل سے حج. ہم یہ تو جانتے ہیں کہ حج ارکان اسلام میں سے پانچواں رکن ہے، اور زندگی میں ہر مسلمان مرد اور عورت پر ایک مرتبہ فرض ہے شرطوں کے ساتھ. اور یہ حج دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تو بدن کا حج جو مشہور اور معروف ہے، سب لوگ جانتے ہیں، اور یہ وہ حج ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے، وہ ہم پر فرض کر دیا. اور دوسری قسم کا حج ہے دل کا حج، دل سے بھی حج کیا جاتا ہے، اور یہ حج مقصود ہے. اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض اس لیے کیا ہے کہ ہمارے دلوں میں تبدیلی آئے اور ہمارے دل سدھر جائے، اور جس کا دل سدھر گیا اس کا بدن بھی سدھر گیا. بدن سے حج کرنے کے جو احکام ہیں وہ سورۃ البقرہ میں بیان کیے گئے ہیں، اور دل سے حج کرنے کے جو باتیں ہیں اور اہم پیغام ہیں وہ سورۃ الحج میں بیان کیے گئے ہیں. اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے جتنی بھی عبادات ہیں، خاص طور پہ فرض عبادات. ارکان اسلام پانچ ہیں، پہلا رکن ہے کلمہ شہادت، دوسرا رکن ہے نماز، تیسرا رکن ہے زکوٰۃ، چوتھا رکن ہے روزہ، پانچ رکن ہے حج. آئیے ذرا غور کرتے ہیں ان فرض عبادات کا اصل مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ عبادات فرض کیوں کی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور انعام اور احسان ہے اپنے بندے پر کہ ایسی چیزیں فرض کر دیتا ہے ان کے اوپر جن سے وہ سدھر جائے، اور ان کے ان فرض عبادات سے ان کے دل پر اثر ہو، اور دل کے سدھرنے کے بعد پورا بدن سدھر جائے. آئیے دیکھیں، نماز دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. ہم نماز پڑھتے ہیں، فرض ہے، لیکن فائدہ یہ ہے نماز کا، اللہ تعالیٰ نے اس لیے نماز کو فرض کیا ہے تاکہ ہم برائی سے اور بدی سے بچ جائیں. زکوٰۃ کو کیوں فرض کیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بها. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مال میں سے فرض صدقہ جو زکوٰۃ ہے وہ لے لو، جن سے ان کو آپ پاک کر دیتے ہیں. تو جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو پاک کر رہے ہوتے ہیں، اپنے مال کو پاک کر رہے ہوتے ہیں، تو فائدہ ہمیں ہے. اللہ تعالیٰ کو اس عبادت سے کیا ملتا ہے؟ تو فائدہ ہمیں ہوتا ہے. روزے کے متعلق دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تم پر روزے فرض کر دیے گئے اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے. کیوں فرض کر دیے گئے؟ تاکہ بھوسے اور بھوکے اور پیاسے رہیں، ہرگز نہیں. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. حج کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. سبحان الله، ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. حج کی آیات میں جیسے میں بیان کروں گا، اللہ تعالی نے فرمایا جس نے تعظیم کی اللہ تعالی کی شعائر کی، جو اللہ تعالی نے حج میں بیان کیے ہیں، تو یہ دلوں کے تقوی، دلوں کے ڈر کی ایک علامت ہے. حج کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد اس طریقے سے کرو جس طریقے سے جہاد کرنے کا حق ہے. اور فرمایا الَّذِينَ إِن مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ. سبحان اللہ، جب ہم اپنے بندوں کو زمین پر تمکین دے دے جہاد سے اور وہ مالک ہو جائے زمین کے کسی ٹکڑے کا، تو پھر اس زمین پہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے دین کا قیام کرتے ہیں، نماز کا قیام کر، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کا سسٹم اس زمین کے اوپر پیدا ہو جاتا ہے، امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا ایک سسٹم اس زمین کے اوپر واضح نظر آتا ہے. تو یہ مقصد اصل جہاد کا، زمین کے ٹکڑے کو فتح کر لینا اور اس زمین کے ٹکڑے پر اللہ تعالیٰ کے قانون کے سوا دوسرے قوانین کو نافذ کرنا، یہ کون سا جہاد ہے اور یہ کون سی آزادی ہے؟ کوئی آزادی اور کوئی جہاد نہیں ہے. اصل جہاد کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا قیام ہو. اور حج کے متعلق اللہ تعالیٰ نے، جیسا میں بیان کروں گا ابھی انشاءاللہ سورۃ الحج میں، اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے یا اس طرف ہمیں اشارہ کیا ہے کہ حج کرنے سے پہلے اے بندے اپنے رب کو جان لو. آپ نے غور کیا ہوگا حج کے دوران مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہی جگہ پر ایک ہی زمین میں، ایک ہی زمین کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، طواف کی جگہ ہو یا سعی کی جگہ ہو یا میدان عرفات ہو یا مزدلفہ ہو یا منا ہو، ایک جگہ ہوتی ہے، لیکن دو لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. ان میں سے اکثر تو ایسے ہوتے ہیں جو ان کی عجیب حالت ہوتی ہے، بھگدڑ کی حالت ہوتی ہے، بس جلدی سے اپنے جو فریضے اس کو انجام دے کے جلدی جانا چاہتے ہیں، ایک بوجھ اتارنا چاہتے ہیں اپنے سر سے. وہ یہ لوگ بہت کثرت سے آپ دیکھتے ہیں، اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں تر ہوتی ہیں، ان کی زبان اگر بات کرے تو لرزتے ہوئے بات کرتی ہیں، اور وہ اپنا اکثر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور قرآن مجید کی تلاوت میں، عبادت میں صرف کر دیتے ہیں. یہ فرق کیوں ہے؟ جو پہلے لوگ تھے وہ اپنے جسم سے حج، بدن سے حج کر رہے ہیں، اور یہ دوسرے قسم سے لوگ جو ہیں، دوسرے قسم کے لوگ جو ہیں وہ اپنے دل سے حج کر رہے ہیں. اور یہی مقصد ہے سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ جس جو طریقہ، جو انداز اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس عظیم سورت میں، جس کے متعلق کہا جاتا ہے ہذہ سورۃ من عجائب القرآن، قرآن مجید کے عجائب میں سے یہ سورت جو ہے. تو اس سورت میں بیان کروں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پہلے دل کو نرم کیا ہے، اہم باتیں بیان کی ہیں، پھر بعد میں جا کے حج کا ذکر کیا ہے. اگر اس سورت کا نام سورۃ الحج ہے تو ابتدا سورۃ یعنی حج کی آیت سے ہونی چاہیے تھی، نہیں، حج جا کے تقریباً سورت کے درمیان میں ہے، تو پہلے آدھا حصہ جو اس اور چیز کے متعلق ہے. تو اس سے پہلے کہ آپ حج کے احکام کو جانیں، آپ حج کے رب کو جان لیں. وہ رب کیا ہے؟ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ وہ کیسا رب ہے؟ اس نے ہمارے اوپر حج کے علاوہ کون سی چیزیں فرض کی ہیں؟ حج کا اہتمام تو ہے، لیکن باقی چیزوں کو ہم نے چھوڑا، باقی تو بھی تو فرائض ہیں ہمارے اوپر، وہ کون سی فرائض ہیں؟ اور اس طریقے سے جب آپ اپنے رب کو جان لو گے تو پھر اس کے سامنے ٹوٹ کر رہ جاؤ گے. جب رب کی عظمت آپ کے سامنے واضح نمایاں ہوگی اور معرفت دل میں قائم ہوگی رب کی، اور اپنی قدر و قیمت بھی جان لو گے اے انسان، پھر دل بھی ٹوٹ جاتا ہے اور بدن بھی ٹوٹ جاتا ہے، اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے، پھر جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے پھر اس کی تعمیل ہی ہوتی ہے بس. پھر انسان اسی پاک دل سے جو صاف ہو چکا ہے اپنے رب کے احکام کو خوشی خوشی قبول کرے گا. اور پھر اس سے پہلے کہ وہ حج کے لیے غسل کرے، وہ اپنے دل کو پاک کر دیتا ہے، دل کو صاف کر دیتا ہے. اس سے پہلے کو اپنے جس بدن کے سلے کپڑے اتار کے تو احرام پہن لے، وہ اپنے دل کے اوپر سے جو بھی پردے ہیں، جو بھی گندگی ہے، جو بھی کالا کے شرک بدعات و خرافات کو خرافات کے وہ اتار دیتا ہے. اس سے پہلے کہ وہ زبان سے تلبیہ کرے، وہ دل سے یقین کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کو کوئی رب نہیں ہے، یہ واحد رب ہے جو اس کا مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، اس کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، تدبیر کرنے والا بھی ہے. اور اسے یقین ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ میرے لیے قسمت میں لکھا ہے اس میں میرے لیے خیر ہے. اور پھر جب طواف کے لیے جاتا ہے تو قدم سے پہلے دل سے طواف کرتا ہے، سعی سے سعی کرتے ہوئے قدموں سے پہلے دل سے سعی کرتا ہے. السلام علیکم. کنکر جمرا کو کنکر مارتے وقت ہاتھوں سے پہلے دل سے کنکر مارتا ہے، اور زبان سے زبان کے ذکر سے پہلے اپنے دل سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، دعا کرتا ہے. اور اسی طریقے سے اس کا دل اس کے ساتھ ہر عبادت میں اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے اور آگے آگے ہوتا ہے. تو دل اسے آگے کرتا ہے، لیڈ کرتا ہے، اور وہ اپنے دل کے پیچھے کھینچا چلا جاتا ہے. لیکن عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ بدن آگے ہوتا ہے، دل پیچھے ہوتا ہے بیچارہ. اس لیے عبادت کا احساس ہمیں نہیں ہوتا، اس کے اندر جو ایک مٹھاس ہوتی ہے ہم وہ محسوس نہیں کرتے. اس کی ایک مثال دیکھیں آپ، کوئی بھی بادشاہ ہو دنیا کا، اس سے ملنے کے لیے ایک خاص طریقہ ہوتا ہے. کوئی شخص بھی منہ اٹھا کے ایسے نہیں جا سکتا بادشاہ سے ملنے کے لیے، اگر وہ دنیا کا بادشاہ ہے. یعنی اگر کسی کو بلاوا آ جائے بادشاہ کا، اپنے آپ کو سب سے پہلے خوش قسمت سمجھے گا کہ اس نے مجھے چنا ہے سب لوگوں میں سے. پھر وہ ڈیٹ کی انتظار کرے گا کہ وہ ڈیٹ کب آئے گی، اس کی نیندیں بھی شاید اڑ جائے. پھر جب جتنا وقت قریب ہوتا جاتا ہے اس کی تیاری میں اتنے وہ محنت کرتا ہے اور بہترین تیاری کرتا ہے اس کی. جس دن جانا ہوتا ہے ملاقات کے لیے، اس دن بہترین طریقے سے غسل کرتا ہے، اچھے سے اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھی سے اچھی خوشبو لگاتا ہے، وقت سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. اور جو ہی وہ اس کے محل میں پہنچتا ہے اس سے اس کی بعض چیزیں چھین لی جاتی ہیں کہ یہ آپ اندر نہیں لے جا سکتے، یہ بھی نہیں لے جا سکتے، وہ بھی نہیں لے جا سکتے. اس کی تلاشی لی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بادشاہ کا حرم ہے. حرم کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہر چیز حلال ہے تمہارے لیے، یہاں پر بادشاہ کی چلے گی آپ کی نہیں چلے گی. تو تلاشی لی جاتی ہے اور جو بادشاہ چاہتا ہے وہی اندر لے جا سکتے، ورنہ کچھ بھی نہیں. تو سیکیورٹی کا سخت وہاں پہ پہرا ہوتا ہے. اور جب آپ یہ بھی مرحلہ طے کر لیتے ہیں اور بادشاہ کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ اپنی حالت ذرا اپنی حالت پہ غور کریں. آپ ایک ایک چیز کا حساب رکھتے ہیں کہ آپ کی گردن کیسے ہل رہی ہے، آپ کی زبان سے جب کوئی لفظ نکلے گا تو وہ کیسا ہونا چاہیے 10 دفعہ سوچتے ہیں. آپ زمین پر تھوک نہیں مار سکتے، آپ موبائل فون اگر اجازت بھی دے دیں آپ کو اس پر آپ بات نہیں کر سکتے. آپ اپنی مرضی سے باتیں کہ جب تک آپ کو اجازت نہیں ملے گی جی آپ بات کریں. تو اس مجلس کا ایک احترام ہے، ایک وقار ہے، جس کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے. تو بادشاہوں کے بادشاہ حج کے لیے اپنی دنیا میں سے مومنوں میں سے بعض لوگوں کو بلاتا ہے. یاد رکھیں، اگر اس سال میں آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا محض فضل و کرم ہے آپ کے اوپر، ورنہ لاکھوں لوگ ہیں جو حج کی تمنا کرتے ہوئے حج نہیں کر سکتے، تمنا ہی رہ جاتی ہے. اور اسی تمنا کو لے کے اپنے سینے میں دفن کیے ہوئے زمین کے اندر دفن ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے، چنا ہے. کتنے مسلمانوں کی آبادی ہے؟ 1.5 ارب ہے. 1.5 ارب میں سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے. 20 لاکھ یا 30 لاکھ لوگ ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے. اور پھر جب وہ میقات کی طرف آتے ہیں تو وہ غسل کرتے ہیں، کپڑے سلو کپڑے اتار دیتے ہیں اور 2 سفید کپڑے پہن لیتے ہیں. تو یہ پہلی جو میقات ہے، ایک پہلی رکاوٹ ہے. پھر جو ہی حرم کی حدود پار کرتے ہیں، بعض اور چیزیں ان پہ حرام ہو جاتی ہیں. یعنی احرام کی حالت میقات میں، اب آپ کے اوپر بال کاٹنا، ناخن تراشنا اور خوشبو لگانا، سلے ہوئے کپڑے پہنا مردوں کے لیے، یہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. لیکن جب آپ حدود حرم میں داخل ہوتے ہیں اور بعض چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، آپ شکار نہیں کر سکتے، ظلم وہاں پر اور مزید اس کی حرمت بڑھ جاتی ہے. اور بعض ایسے اعمال ہیں جو آپ عام طور پہ حدود حرم کے باہر کرتے ہیں، اب یہاں پر آپ کو منع کر دیا گیا ہے. اچھا، جو ہی آپ حرم کے اندر داخل ہوتے ہیں، واللہ مجھے بہت تعجب ہوتا ہے کہ حرم کے اندر لوگ موبائل پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں گپے لگا رہے ہوتے ہیں، دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. بعض لوگ نعوذ باللہ گالی گلوچ میں اتر آتے ہیں، صبر نہیں ہوتا. اللہ کے گھر کے اندر، کعبے کے سامنے، ارے دنیا کے بادشاہ کے سامنے تو آپ کی پلک بھی نہیں جھپکتی، اور بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے، رب ذوالجلال سبحانہ وتعالیٰ کے گھر کے اندر اس طریقے سے آپ کا تعلق ہے، اس طریقے سے آپ اللہ کے گھر کے اندر کھڑے ہو کر یہ حرکتیں کرتے ہیں. اور اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ من الخذلان، بعض لوگ لڑکیوں کو چھیڑنے جاتے ہیں حرم کے دروازے کے اوپر. کیا ایسے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں؟ جی ہاں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں. ملاقاتیں ہوتی ہیں حرم کے گیٹ کے اوپر. آخر کیا ہو گیا ہماری موت؟ وجہ کیا ہے کہ اس رب کی معرفت نہیں ہے ہمیں، ہم جانتے نہیں ہیں کہ ہمارا رب کیسا رب ہے، اس رب نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے، کیسے پیدا کیا ہے، کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے یا نہیں. ہم زبان سے تو کہنے کہ ہمیں یقین بھی ہے کہ ہم نے مرنا ہے، ہمارا حساب بھی ہونا ہے، پھر آگے پل صراط بھی ہے، جنت اور دوزخ بھی ہے. یہ باتیں کہنے کی نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے. اللہ کی قسم، یہ وہ حقیقت ہے جس کو سب نے سامنا کرنا ہے، اور حساب سب کا ہوگا بغیر ترجمان کے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے حج کے احکام بیان کرنے سے پہلے، اس سے پہلے کہ بدن سے حج کریں، دل کو اللہ تعالیٰ نے تبدیل کرنے کی کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان پیاری آیات میں کیا انداز اختیار کیا ہے، اور کس انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس عظیم عبادت کو اس کی اہمیت بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دل کو کس طریقے سے تبدیل کرنے کی یعنی ایک عجیب طریقہ اختیار کیا ہے. اور جیسے میں نے بیان کیا کہ سورۃ الحج جو ہے وہ قرآن مجید کی ان صورتوں میں سے جن کو کہتے ہیں من عجائب القرآن. شیخ نے تیم محترم فرماتے ہیں کہ سورۃ الحج عجائب القرآن میں سے ہے. اس صورت میں مکی اور مدنی دونوں شامل کر دیے گئے ہیں. ایک صورت میں مکی آیت بھی مدنی بھی ہے. اس صورت میں امن و امان کی حالت بھی ہے اور قتال اور جہاد کی حالت بھی بیان کی گئی ہے. اس صورت میں دو سجدے ہیں, واحد صورت ہے. باقی صورت میں ایک سجدہ ہے, واحد صورت ہے قرآن مجید کی جس میں دو سجدے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. کیوں؟ کیونکہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی عظیم ہے. قیامت آنے والی ہے اور قیامت کے دن جو حالات ہوں گے جس کا سامنا اس انسان نے کرنا ہے جو لوگ اس وقت زندہ ہوں گے وہ بہت کٹھن اور مشکل ہے, ناقابل برداشت ہے. زلزلۃ الساعۃ, جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. جس دن زمین زلزلے سے ہل جائے گی لوگ کہیں گے اسے کیا ہو گیا. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اب یہ زمین جو ہموار ہے جس سے قرار پکڑا ہوا ہے یہ وہ زمین نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة, جس دن ہلنے والی ہل کے رہ جائے گی پھر سور پھونکا جائے گا اور اس دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا. تو زمین ہل کے رہ جائے گی, یہ زمین پھٹ جائے گی, اس میں سے کچھ نہ رہے گا. آسمان پھٹ جائے گا, سورج بے نور ہو جائے گا, تارے آپس میں ٹکرا جائیں گے, سمندر جو ہے وہ آگ کی طرح ابل جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت. اللہ اکبر, بحار سجرت, جب یہ سمندر آگ بن جائیں گے وہ دن آنے والا ہے. یہ پہاڑ ذرہ ذرہ ہو جائیں گے. القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. روئی کی طرح اون کی طرح پہاڑ اڑتے نظر آئیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن تم اس گھڑی کو دیکھ لو گے قیامت کو, حالت یہ ہوگی کہ ہر ماں جس نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا وہ اسے بھول جائے گی. تذهل كل مرضعة عما ارضعت, اور ذہول اہم بات جو ذہن میں ہے اچانک وہ ذہن سے دور ہو جائے اسے کہتے ہیں ظہور. وہ باتیں جو انسان ذہن میں ہی کر لیتا ہے قیامت کے دن ان حالات کو دیکھ کر ذہول کی حالت ہوگی اور وہ سب اہم باتیں بھول جاتا ہے، اس کو اپنے نفس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. اور یاد رکھ، ماں جس بچوں کو دودھ پلا دے اسے کبھی بھولتی نہیں ہے، تو خاص طور پر وہ بچہ جسے اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے، دودھ پلا رہی ہے، تذل اسے بھلا دے گی. وتضع كل ذات حمل حملها، اور ہر حامل عورت اپنا حمل گرا دے گی. وہ بے بس ہے، خوف کی حالت ایسے طاری ہو جائے گی کہ اس کا حمل باقی نہ رہے گا. لوگوں کی کیا حالت ہوگی؟ وتر الناس سکارا، لوگ ایسے ہوں جیسے کہ انہوں نے نشہ کیا ہوا ہے. کبھی دیکھیں نشہ انسان کیسے چلتا ہے، ڈگمگا کے چلتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے کہ نشے آور انسان، نشے کرنے والا نشہ انسان نشہ ور چیز استعمال کر کے زمین پہ چلتا ہے، اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ اسی طریقے سے لوگوں کی حالت ہوگی. اور حقیقتاً ما ہم بھی شکارا، انہوں نے کوئی نشہ آور چیز استعمال نہیں کی، کوئی نشہ نہیں لیا ہوا، لیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب اتنی سخت ہوگا کہ لوگوں کی یہ حالت ہو جائے گی. تو اس آیت، ان آیات کریمہ میں پانچ اہم چیزیں ہیں، بلکہ چار آپ یاد کر. نمبر ایک، انسان کی حقیقت. نمبر دو، رب ذو الجلال کی معرفت. نمبر تین، تقوی کی حقیقت کیا ہے. نمبر چار، قیامت کا دن. انسان کی حقیقت، مسکین ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، محتاج ہے، مشکلوں میں اور حاجت میں سراپا ڈوبا ہوا ہے، یہ انسان ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے انسان کی صفت سے انسان کو بلایا ہے، یا ایوہ الناس، اے لوگوں، آپ، میں اور آپ اور آپ، ہم سب انسان ہیں. ہمارا کوئی کمال نہیں کہ ہم انسان ہیں، ہم انسان ہی پیدا ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہمیں جانور یا کوئی جمادات میں سے کوئی چیز میں بنا دیتا، ہمارے کوئی بس کی بات نہیں تھی. تو اس لیے اگر تم واقعی انسان ہو اور تم یہ مانتے ہو کہ تم نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، کسی اور ذات نے پیدا کیا ہے اور وہی ذات تمہاری رب ہے، پھر اپنے رب کے اس پیغام کو سنو، سوچو اور سمجھو. اگر آپ واقعی آپ احساس ہے کہ تم انسان ہو اور تم نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، بلکہ پیدا کرنے والے ایک ایسی ذات ہے جو تم سے بعض چیزوں کا مطالبہ کرتی ہے، تو پھر اس ذات کی قدر کرو، احترام کرو، ایمان لے کے آؤ. رب ذو الجلال سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت، وہ رب ہے جو کریم ہے، رحیم ہے، غفور ہے، ودود ہے، ذو العرش المجید ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، اس کے سوا انسان کا کوئی بھی نہیں. اور وہی رب کریم انسان کی بھلائی کے لیے ہر اس چیز کو اس دنیا میں پیدا کر دیا ہے جس سے انسان زندہ رہ سکتا ہے. یاد رکھیں، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا. اگر عذاب دینے کے لیے پیدا کیا ہوتا تو پھر توحید کی فطرت پر کبھی پیدا نہ کرتا. اگر عذاب دینے کے لیے، جہنم کے لیے اللہ تعالیٰ لوگوں کو پیدا کرتا تو فطر توحید پر کیوں پیدا کیا ہے؟ فطر توحید پر اس لیے پیدا کیا کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت دینا چاہتا ہے. اگر اس فطرت پر باقی رہتا ہے اور اپنے رب کے احکام قبول کرتا ہے، تب تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے. اور اگر وہ اپنی فطرت کو تبدیل کر دیتا ہے، تب اس نے جان بوجھ کے ایسا کیا اور وہ اللہ کی جنت چاہتا ہی نہیں ہے، تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اسے دیکھیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری میں بڑی پیاری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل امت یدخلون الجنہ، میرے سارے کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، سے ان لوگوں کے جو جنت میں داخل ہونے سے انکار کرتے ہیں. صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو جنت میں جانے سے انکاری ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو وہ جنت میں جانے سے انکار کر دیا اس نے. سبحان اللہ. تو رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی نے ہمیں جنت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ تعالی نے ہمیں عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے. میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں, 99 قیامت کے دن ایک دن کے لیے رکھی گئی ہیں, ایک دن 99 رحمتیں, اور ایک رحمت اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے بھیج دی ہے جس سے جانور بھی اپنے بچے پر رحم کرتے ہوئے اس کو دودھ پلاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, صرف انسانوں کے درمیان میں نہیں, انسان کی تو عقل بھی ہے سمجھ بھی ہے, بچے پر رحم بھی کرتا ہے دوسرے پر بھی رحم کرتا ہے, لیکن جانور جب اسے بھوک لگتی ہے نا تو پھر وہ نوچنے کو آتا ہے, اسے کچھ نظر نہیں آتا. وہ نوچنے والا جانور بھی اپنے بچے کو دودھ پلاتا ہے اور اپنے بچوں کے خیال کرتا ہے, کیئر کرتا ہے. یہ رحمت کہاں سے آئی؟ یہ وہی ایک رحمت ہے جو پوری زمین پر پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے. اب ذرا غور کر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں پر, وہ کتنا عظیم دن ہوگا جس کے لیے اللہ تعالیٰ 99% اپنے رحمت کا اس ایک دن کے لیے رکھا ہے. پھر لوگوں کو دیکھا, لوگوں کے اعمال کتنے برے ہوں گے جن کے لیے اللہ تعالیٰ 99 رحمت کافی ہوگی. سبحان اللہ. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, بعض لوگ ایسے ہیں ان لوگوں میں سے جن کو میں نے پیدا کیا, بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے متعلق بحث کرتے ہیں, جدال کرتے ہیں, لوگوں کو حق سے روکتے ہیں. کون سا حق؟ جیسا کہ قیامت آئے گی, دوبارہ لوگ زندہ ہوں گے, یہ حق ہے. اس حق سے بعض لوگ انکار کرتے ہیں, دوسروں کو بھی اس حق سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین میں اللہ تعالیٰ کے متعلق بحث مباحثہ کرتے ہیں, جدال کرتے ہیں, لیکن یہ عجیب لوگ ہیں کہ جدال تو کرتے ہیں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے. وہ پاس کوئی ثبوت کوئی دلیل نہیں ہے, صرف باتیں بنانا جانتے ہیں, باتیں کہنا جانتے ہیں, لیکن کوئی ان کے پاس کوئی خاص کوئی ٹھوس ثبوت نہیں جس کی بنیاد پر وہ لوگوں کو کوئی اچھی بات کر سکے. اور بعض ایسے لوگ ہیں جو بغیر علم کے جدال کرتے ہیں, اور وجہ کیا ہے؟ وہ اتبعوا کل شیطان مرید, ہر اس شیطان کی پیروی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دور ہے. شیطان ہوتا ہی دور ہے, شیطان مارد جو صرف بدکاری ہی جانتا ہے, نافرمانی ہی جانتا ہے. تو شیطان کے راستے کو اختیار کیا, رحمان کے راستے کو چھوڑ دیا. جب شیطان کے راستے کو اختیار کیا اتباع کی, تو اس کے پاس تو کوئی علم نہیں نا, تو جہالت کی بنیاد پر شیطان کے راستے کو اختیار کیا, اور شیطان کے راستے میں جہالت ہی جہالت ہے, تو پھر دگنی جہالت ہو گئی. پھر جب جدال کیا اس کے پاس کوئی علم نہ رہا. اس پر لکھ دیا گیا ہے جس نے بھی اس شیطان کی پیروی کی ہے, اور یہ شیطان دو قسم کے, شیطان الانس اور شیطان الجن. انسانوں میں سے شیطان یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو شرک بدعات خرافات کی طرف بلاتے ہیں, بد عقیدہ لوگ جو لوگوں کے عقیدے کو خراب کرنا چاہتے ہیں, بد عقیدگی پھیلانا چاہتے ہیں, اہل بدع خرافات ہیں. اور شیطان الجن یہ وہ شیطان ہے جو ہمارے خون میں بھی دوڑتا ہے, یہ وہ شیطان جو ہمارے دل میں وسوسہ کرتا ہے, یہ وہ شیطان ہے جو جادوگروں کے ساتھ مل کے شرک اور بدعات کو پھیلاتے ہیں. تو ایسے لوگوں پر لکھ دیا گیا ہے کہ جس نے ان لوگوں کو اپنا دوست بنایا تو وہ اسے گمراہ ضرور کرے گا, اور اسے جہنم کے سلگتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف ضرور راستہ دکھائے گا. وہ یہدیہ الی عذاب السعیر, ہدایت تو خیر کی طرف جنت کی طرف ہوتی ہے، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں ان کے خون میں بدعات اور خرافات اور شرک رچ چکا ہے، بھر چکے ہیں، کہ وہ اسی راستے کو ہدایت سمجھتے سمجھتے جہنم کی آگ کے ایندھن بن جائیں گے. اے لوگو، اگر پھر بھی تمہارے دل نرم نہیں ہوا اور اپنے رب کی بات تمہارے دل تک نہیں پہنچی اور ابھی بھی تمہیں شک ہے کہ اللہ تعالی قیامت قائم نہیں کرے گا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے، تو پھر کیا حل ہے؟ دیکھیں اللہ تعالی اب دوسرا انداز ہے، اب انداز اللہ تعالی نے تبدیل کر دیا ہے. پہلے ایک انداز تھا سختی والا، اب ذرا اس انداز پہ غور کریں. ذرا اللہ تعالی فرماتے ہیں،
يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث،
اے لوگو، اگر تمہیں ابھی بھی شک ہے کہ اللہ تعالی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کرے گا،
فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَاب،
تحقیق بے شک یہ جان لو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے مٹی سے. اپنے اوقات نہ بھولو اے انسان، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے مٹی سے.
فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَاب ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثم لتبلغوا اشدكم.
فإن خلقناكم من تراب، مٹی سے پیدا کیا. کسی مٹی سے پیدا کیا؟ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو، انسانیت کے باپ کو. ہم آدم کی اولاد ہیں، ہمارا باپ آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہے، مٹی سے پیدا کیا گیا. لیکن ہم تو مٹی سے پیدا نہیں ہوئے نا، ہم کس سے پیدا ہوئے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ثم من نطفہ، مٹی سے تو تمہارے باپ کو پیدا کیا ہے اور تمہیں نطفے سے پیدا کیا ہے. وہ نطفہ ماں اور باپ کا وہ پانی ہے جس کے ملنے سے بچہ پیدا ہوتا ہے، نطفہ. پھر اس نطفے کو اللہ تعالی نے ماں کے رحم کے اندر قرار دیا ہے، ایک خاص جگہ وہاں پر یہ نطفہ اس رحم کے اندر جو ہے وہ گھس جاتا ہے اللہ تعالی کے حکم سے. پھر 40 دن رہتا ہے، 40 دن کے بعد یہ نطفہ علقہ بن جاتا ہے، خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے. پھر 40 دن کے بعد یہ مضغہ بن جاتا ہے، گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے. تراب، نطفہ، علقہ، مضغہ. یہ مضغہ پھر دو قسم کا ہوتا ہے، مخلقہ و غیر مخلقہ. مخلقہ جس کی بناوٹ پوری ہے، غیر مخلقہ جس کی بناوٹ ابھی پوری نہیں ہوئی. ایک مکمل ہے، ایک نامکمل ہے، ایک تو اس کا یہ معنی ہے. اور واقعی سائنسدانوں نے بھی دیکھا ہے، مضغہ کی سٹیج میں جو خون کی بلڈ سپلائی ہے وہ اس سٹیج میں آ کے شروع ہوتی ہے، اور بعض میں ہوتی ہے بعض میں نہیں ہوتی. اگر ہم پہلے گر جائے مضغہ کی سٹیج سے تو، اور گوٹے کی شکل ہو، گوشت کے ٹکڑے کی شکل ہو، تو غیر مخلقہ ہے، اور اگر پوری شکل ہو تو یہ مخلقہ ہے. تو پھر اے انسان، ذرا غور کرو اپنے خلق کے اوپر، مٹی کو دیکھو اور اپنے آپ کو دیکھو، جو منی تم خارج کر دو اس کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، خون کے لوتھڑے کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، اور بوٹی چباتے وقت اس کو دیکھو اور اپنے آپ کو دیکھو. تم انہی مرائل سے گزر کے انسان بنے ہو. لنبین لکم، تاکہ ہم تمہیں دکھائیں کہ ہماری کیا طاقت اور کیا قدرت ہے. ہم جو کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالی نزدیک کیا ہے، اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اللہ تعالی نے اپنی طاقت اور قدرت اور حکمت سے اس انسان کو پیدا کیا ہے، علم کی بنیاد پر، حکمت کی بنیاد پر. ونقر في الارحام ما نشاء، اور رحم کے اندر جو ہم چاہتے ہیں وہی پیدا کرتے ہیں. تمہارے بس کی بات نہیں ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، اچھا ہے، برا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالی کے حکم سے. اس لیے جب چار مہینے پورے ہوتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے, پورا فرشتہ لکھ لیتا ہے اس کی زندگی, اس کا رزق, وہ شقی ہے یا سعید ہے, یعنی اس کی موت کب آئے گی, اس کا رزق کتنا ہے اور وہ اچھا ہے یا برا ہے, وہ لکھ دیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان مجبور ہے کہ وہ اچھا ہے, مجبور ہے برا ہے, جو لوہے محفوظ میں وہیں سے اللہ تعالیٰ اسے خبر ہے, فرشتوں کو فرشتے جا کے لکھ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے علم سے سب علم سے پہلے جانتا ہے کہ اس انسان نے کیا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ بعد میں اسے لکھا ہے. تو پہلے علم ہے پھر کتابت ہے, لوہے محفوظ میں بعد میں اللہ تعالیٰ لکھا ہے, پہلے جان چکا ہے کہ اس انسان نے کرنا کیا ہے. ان اجل مسمى, رحم کے اندر ہمیشہ بچہ نہیں رہتا, خاص وقت کے لیے رہتا ہے. جب اللہ کا حکم ہوتا ہے ثم نخرجکم طفلا, پھر جب تمہاری پیدائش ہوتی ہے تم بچے ہوتے ہو, نو مولود بچہ. ذرا غور کرے اپنے آپ پر, جب ہم اس سٹیج میں تھے تو ہماری کیا حالت ہے, گندگی سے لت پت, خون سے لت پت, نرس ہاتھ لگاتے ہیں بیچاری گلو بھی استعمال کرتی ہے تو گندگی لگ جائے گی مجھے, ڈاکٹر بھی کپڑے بچاتا ہے ہم سے, کپڑے خراب ہو جائیں گے. یہ حالت تھی ہماری, غسل دیا گیا, پاک کر دیا گیا, اور بھوک کی حالت تھی کہ رو رو کے پورے ہسپتال کو سر پہ اٹھا لیا, جب تک دودھ نہ ملا خاموشی نہیں ہوئی, یعنی محتاجی کی انتہا, کچھ ہے نہ ہے, کچھ ہے تو دو ورنہ میں مر رہا ہوں. اگر زبان ہوتی یہ کہتا کہ نہ کہتا, لیکن بے زبان زبان تو نہیں, کچھ کہہ نہیں سکتا, تو پھر رونا جانتا ہے وہ, بس اس کی علامت ہے کہ کوئی تکلیف ہے اسے کچھ, اور اس کی تکلیف دور کرو, کچھ دے دو دودھ وغیرہ. تو یہ طفل ہے, اگر اسے اس وقت اس کی ماں اپنے سینے سے نہ لگاتی اور وہ دودھ نہ دیتی تو یہ روتے روتے مر جاتا. ثم لتبلغوا اشدکم, پھر ایک مرحلہ آیا جب تم خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے اور تمہیں طاقت ملی. اشدھ کہتے ہیں 30 سے 40 سال کی عمر کے بعد, 40 سال کی عمر کو اشدھ کہتے ہیں. فلما بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ 40 سال کا ہوا اور مضبوطی اسے جسامت میں اور عقل میں مضبوطی ملی, تو یہ 40 سال کا عمر کا مرحلہ ہے. پھر آپ اس مرحلے میں بھی گزرے, اے انسان سوچو ذرا, وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى, آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. تو 40 سال کے بعد بعض لوگ تو مر گئے اور بعض لوگ بڑھاپے کی انتہا تک پہنچ گئے, یہاں تک کہ جاننے کے بعد, علم کے بعد وہ بے علم ہو گیا, اس کے جو جانکاری کا ایک جو آلہ ہے دماغ جو ہے اب وہ کام نہیں کرتا. تو بہت کچھ جانتا تھا, اب اس کی حالت دیکھ کیسے الٹی ہو رہی بچے کی طرح, اب اس کی یاداشت بھی کمزور ہو گئی, یاداشت بھی جا چکی ہے, آہستہ آہستہ جا رہی ہے, اس کے ہاتھوں سے اس کی صحت بھی جا رہی ہے, آہستہ آہستہ وہ کمزور ہو رہا ہے, ایسے بچوں کی طرح منہ میں دانت بھی چلے گئے ہیں, یعنی بچے جیسی حالت آ گئی ہے سبحان اللہ. اس میں تاکہ وہ جاننے کے بعد نہ جانے, ابھی بھی تمہیں عقل نہیں ہے, تو پھر دیکھے اللہ تعالیٰ نے انداز پھر اور تبدیل کر دیا ہے. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً, تم دیکھتے ہو زمین کو سیدھی بنجر زمین ہے, کچھ بھی نہیں اس کے اوپر, بس جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں, بارش برساتے ہیں, اس زمین پر پانی برستا ہے تو وہ زمین ہلتی ہے اور اس زمین کے اندر سے نباتات نکلتے ہیں, ایسے نباتات رونق دار نباتات جو آنکھوں کو مسرت بخشی. یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ ضرور کرے گا مرنے کے بعد. زمین کو دیکھتے ہو اپنی آنکھوں سے, بنجر زمین ہوتی ہے, پانی برستا ہے, وہی بنجر زمین ریت جس میں کوئی زندگی نظر نہیں آتی, اسی میں سے آپ دیکھتے پودے نکل آتے ہیں. یہ کہ اسے کہتے ہیں عقلی دلیل. تو اللہ تعالیٰ عقلی دلیل سے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کرے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. یہ ساری بات اس لیے بیان کی ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے, باقی سب باطل ہیں, حق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. وأنه يحيي الموتى, اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. قدرت مطلق قدرت جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ہے, انسان کی قدرت بھی ہے لیکن محدود ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ لا محدود ہے, اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. فعال لما یرید, اور وہ اس لیے یہ باتیں بیان کی ہیں, سب مثالیں دی ہیں. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. اس لیے تاکہ یہ سمجھو کہ قیامت آئے گی, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, اور بے شک اللہ تعالی قبر والوں کو دوبارہ زندہ کرے گا. یہاں تک اتنا کافی, انشاءاللہ اگلے درس میں آیت نمبر 7 تک ہم پہنچے ہیں, یہاں سے پھر درس کا آگے آغاز کریں گے انشاءاللہ, اور دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان لوگوں کو جو سمجھنا نہیں چاہتے, اللہ تعالیٰ مزید کیا انداز اختیار کرتے ہیں سمجھانے کے لیے, تاکہ لوگوں کے دلوں سے تالے کھل جائیں اور جو میل ہے اور جو ران ہے, جو پردے دل کے اوپر, یہ اتر جائیں. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. حج کے متعلق کوئی سوال ہے؟ اگلے ہفتے سے آپ سوال نوٹ کر کے آنا, جو ساتھی حج کرنا چاہتے ہیں, تاکہ اگر ان کو کوئی مشکل پیش آتی ہو حج کرتے ہوئے, یا کوئی چیز وہ سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ سوال لکھ کے آئیں, یا درس کے بعد اگر خود پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتے ہیں. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.